الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ انعام شریف کی آیت نمبر 38 کی تفسیر ربیع الاول کے اس مقدس مہینے کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ یوں تو ہمارا سلسلہ تفسیر قرآن کا سورہ انعام کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ کئی جمعے پر محیط ہے، اور کئی جمعے سے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی ابتدائی آیات جس میں توحید باری تعالیٰ اور قیامت کے وقوع اور اللہ رب العزت اللہ جل وعلا کے حضور قیامت کے دن تمام انسانوں کی حاضری اور جزا اور سزا کا سلسلہ، اور انسان کو کس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اسی سلسلے کو سورہ انعام کے اندر بیان کیا جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد بھی آنے والی آیتیں یہی ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی تائید میں، اور قرآن مجید اللہ کا یہ کلام اپنے اندر کس قسم کی خاصیت رکھتا ہے، اور ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا خاص ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس پر وہ کتاب لکھی جاتی ہے، جس پر وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید، قرآن مجید برہان رشید میں ایک ہوتا ہے کتاب کے اندر کسی موضوع پر وہ لکھی گئی ہوتی ہے۔ ہم اسکولوں میں، کالجز میں، یا کوئی بھی بلا تفریق جس موضوع پر بھی جب بھی ہم کوئی کتاب اٹھاتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، اور وہ کسی خاص سبجیکٹ اور عنوان پر لکھی جاتی ہے۔ لیکن صرف وہ عنوان کتاب کے اوپر ٹائٹل کے طور پر یا جلی الفاظ میں آویزہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کتاب کا مصنف جو ہوتا ہے، رائٹر جو ہوتا ہے، وہ اپنے اس موضوع کو مختلف دلیلوں سے ثابت کرتا ہے۔ کتاب کے اندر جو موضوع ہوتا ہے، جو سبجیکٹ طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے، تو صرف وہ موضوع لکھ کر کتاب کے 100 صفحے نہیں بند ہو جاتے، بلکہ اگر پہلے صفحے پر کتاب کا موضوع ہوتا ہے تو باقی 99 صفحے پر اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ہوتے ہیں۔ تو یہی قرآن مجید کو اس مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ انعام کی اس آیت نمبر 38 کی تشریح گزشتہ جمعے بھی چل رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے حوالے سے، اس کو ہم اس درس میں دوبارہ جاری رکھیں گے ربیع الاول کی مناسبت کی بنا پر۔ لیکن آنے والی اور گزشتہ، یعنی آیت نمبر 38 سے پہلے کی آیات اور آیت نمبر 38 سے بعد کی آیات، ان دونوں کو جمع کر کے اس بات پر ہم پہنچتے ہیں کہ جہاں پر سورہ انعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت جل وعلا کی توحید، وحدانیت، وجود اور اس کے حضور ہماری حاضری، اور اس کے حضور حاضری کے بعد ایک ایک مسئلے پر باز پرس کا ہونا، اور جزا اور سزا کا سلسلہ ہونا، اور وقوع قیامت کا ہونا، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا یہ کلام قرآن مجید کیوں اترا اور اس میں کیا بیانات تھے، تو اللہ نے سورہ انعام کے اندر اس کو بڑے کھول کر اس موضوع کو بیان کر دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے. اب قرآن کا موضوع انسان تو ہے، لیکن انسان تو ایک ہماگیریت رکھتا ہے اپنے اندر، ایک ہماگیریت رکھتا ہے اپنے اندر، ایک عالمگیریت رکھتا ہے فکر کی. تو خاص کس فکر کو قرآن ٹارگٹ کرتا ہے اور کس چیز کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو قرآن مجید نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا ہے اور یہ سلسلہ چلے گا کہ اس کا موضوع تو خاص انسان ہے، لیکن انسان کی اصل شے، اس کی تخلیق کا سبب ہے کہ اس کو بنایا کیوں گیا ہے، تاکہ وہ ضلالتوں، شرارتوں اور گمراہیوں اور کفر و شرک سے بچ کر ہدایت کی طرف آئے. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن اللہ کا کلام، موضوع اس کا انسان، بحث اس میں انسان کی ہدایت پر ہوتی ہے، بحث اس میں انسان کی ہدایت پر ہوتی ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہاں پر امام راضی نے بڑا کھل کے لکھا ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن منطق فلسفے کی کتاب نہیں ہے، قرآن میڈیکل کی کتاب نہیں ہے، قرآن کسی اور شعبے کو ثابت کرنے کی کتاب نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن محض ہدایت کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی باتیں کرتی ہے. جو انسان کے اندر برائی پائی گئی یہ الگ بات ہے کہ یہ خدا کا کلام اتنا خوب کلام ہے کہ یہ اپنے دامن کے اندر اپنے موضوع ہدایت کے ساتھ ساتھ بے شمار علوم کے اشارے بھی دیتا چلا جاتا ہے، بے شمار علوم کے اشارے بھی دیتا جاتا ہے. لیکن اس کا اصل موضوع سائنس نہیں ہے، اس کا موضوع فلسفہ نہیں ہے، اس کا موضوع منطق نہیں ہے، اس کا موضوع علم طبیعت نہیں ہے، اس کا موضوع علم فلکیات نہیں ہے، اس کا موضوع علم ارضیات نہیں ہے، اس کا موضوع علم عمرانیات نہیں ہے، اس کا موضوع علم طب نہیں ہے، اس کا موضوع علم بحث و مباحثہ اور علم کلام نہیں ہے، اس کا موضوع ہے ہدایت، انسان کی فلاح کی بات. اب اس موضوع کے اندر جب اللہ رب العزت انسان کی ہدایت پر کلام فرماتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سارے علم اسی کے دربار سے ماخذ ہیں اور لیے گئے ہیں. تو قرآن جب انسان پر کلام کرتا ہے تو اس میں سائنس کے اشارے بھی پائے جاتے ہیں، ماوراء الخلق علم فلکیات کے بھی اشارے ملتے ہیں، علم طبیعت کے بھی اشارے ملتے ہیں، علم ارضیات کے بھی ملتے ہیں، علم سیاسیات کے بھی ملتے ہیں، علم عمرانیات کے بھی ملتے ہیں، علم طب کے بھی ملتے ہیں. تو یہ ملتے تو اشارے سب کے ہیں، لیکن کتاب اس موضوع کی کتاب نہیں ہے. قرآن کتاب ہے محض ہدایت کی، محض ہدایت کی. تو اس بات کو انشاءاللہ العزیز ہم آنے والے درس کے اندر ایک تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں وہاں پر گویا کہ پیش کریں گے. مثلا اگر کوئی کسی کی تھیوری کو پڑھے اور کہے کہ قرآن کی آیت سے بتائیے، تو یہ احمقانہ استدلال ہوگا. اگر کسی سے کہا جائے کہ جناب آپ پوسٹون کھا لیں، آپ کا سر کا درد چلا جائے، وہ کہے کہ نہیں مجھے قرآن کی آیتوں سے بتا دیں، تو یہ ایک احمقانہ اور جہالت پر مبنی سوال ہوگا. اس لیے کہ قرآن طب کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنسی علوم کی کتاب نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس میں اشارات اس کے ملتے ہیں، لیکن اصل یہ کتاب ہدایت کی ہے، دینی باتوں کا ماخذ اس میں آپ کو نظر آئے گا. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن میں سارے علوم آ گئے، اس سے مراد ہدایت کے علوم ہے، رہے دیگر علوم تو اس کے اشارات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا ٹارگٹ سائنس نہیں ہے. قرآن مجید یہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، قرآن اور طب، قرآن اور سائنس، تو یہ چند اشارات اس سے لیے جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قرآن مکمل سائنس ہی پر بول رہا ہے، یہ قرآن کی ہر آیت سے سائنس ہی کا پتہ ملے گا. قرآن کائنات جب انسان کو ہدایت دیتا ہے، تو پھر انسان کے گرد و نبا میں ہدایت کے جو ذرائع ہیں، ہدایت کے جو علم ہیں، ہدایت کے جو ستون ہیں، اس پر قرآن کلام کرتا ہے، تو ضمناً اس کی اصل ہیت بھی بتاتا چلا جاتا ہے. تو سائنس اس لیے قرآن کی محتاج ہے کہ سائنس ٹٹول ٹٹول کر جس موضوع پر پہنچتی ہے، قرآن نے انسان کی ہدایت پر پہلے ہی اس کی ساخت کی اصل شکل بتا دی ہوتی ہے. اس لیے ساری سائنس گھوم کر جب قرآن پر آتی ہے تو جذبے فرات محبت سے انسان کہتا ہے کہ قرآن میں سائنس کا علوم ہے تو یقیناً اس کے اشارات موجود ہے، لیکن قرآن اصل میں ہدایتی علوم رکھتی ہے. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے، بالخصوص وہ لوگ جو ان تمام مسئلے کو اسلامی تعلیمات سے قرآن کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی بحث ہم علماء ربانی اسلامی فلاسفر حضرت امام غزالی، حضرت امام رازی، انہوں نے قرآن کو کیا کہا، علم طبیعت کے اندر جو اسلامی ماہرین تھے انہوں نے کیا کہا، اور جو قرآن کے علوم پر مکمل دسترس رکھتے تھے، اور قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشکی کے علم کو ہم نے اس میں ڈال دیا، ہر طریقے علم کو اس میں ڈال دیا، وہ کون سا علم تھا، اس کے متعلق مفسرین کیا کہتے ہیں، معلمین کیا کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ساری باتیں رکھی گئی ہے. میں ضمن ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان کی شخصیت میں اصل الاصول اس کی ہدایت ہے، تو قرآن ٹارگٹ انسان کی ہدایت کی جانب کرتا ہے تاکہ وہ ضلالتوں سے، شرک و کفر سے بچ کر آ جائے. اب جب ہدایت کی طرف ٹارگٹ کرتا ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن میں خود موجود ہے سورہ انعام کے تحت، کہ جب قرآن انسان کی ہدایت پر کلام کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے مان لو، نہیں، بلکہ مشاہدے میں جو ساری چیزیں انسان کے قریب ہوتی ہے قرآن اس کی فکر کو بالغ کرتا ہے، بڑھاتا ہے اور خارج میں لاتا ہے، اور پھر کہتا ہے آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، شجر کو دیکھ، حجر کو دیکھ، سمندر کو دیکھ، خشکی کو دیکھ. یہ ہدایت کے جتنے ذرائع قریب میں انسان کی فکر کو کلام اللہ بالغ کرتا ہے. اب اس زمن کے اندر توجہ چاہوں گا، اب اس زمن کے اندر پتھر کی ساخ کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے، آسمان کی اصل کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے. اصل میں قرآن آسمان کی کیفیت کو نہیں بیان کر رہا، وہ انسان کی ہدایت کو بیان کر رہا ہے. ضمناً اشارے دیگر علوم پر ہوتے ہیں، اس لیے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ علم فلکیات بھی اس کے اندر ہے، علم ارضیات بھی اس کے اندر ہے. اصل یہ ہے انسان کی، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن دیگر ذرائع کو جب ذرائع کا تعارف کراتا ہے تو ان ذرائع کا تھوڑا تھوڑا تعارف کراتا ہے، اور وہ تعارف اتنا جامع ہوتا ہے کہ آج ہزاروں سال بعد سائنس اور انسان کی فکر جہاں پر آ کر رکتی ہے تو وہ اللہ کا کلام پہلے کہہ چکا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یہ ہے قرآن اور سائنس، یہ ہے قرآن اور طب، یہ ہے قرآن اور فلسفہ، یہ ہے قرآن اور منطق، یہ ہے قرآن اور علم فلکیات، یہ ہے قرآن اور علم ارضیات، یہ ہے قرآن اور علم معاشیات. قرآن معاشیات، منطق، فلسفہ، ارضیات، معدنیات، عالم حجر و شجر، اس کی کتاب نہیں ہے. قرآن انسان کو ٹارگٹ کرتی ہے اور اس کے ہدایت کی کتاب ہے. ہاں، ہدایت کے ذرائع میں حجر بھی ہے، شجر بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے. اس کی طرف انسان کو گھمایا جاتا ہے کہ آسمان کو دیکھ یہ ایسا ہے، زمین کو دیکھ یہ ایسا ہے. انسان جو اس کائنات کے اندر مخمصے کا شکار ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے مخمصہ چھوڑ، ہم بتاتے ہیں یہ کیا ہے، اب دیکھ ہم نے ٹھیک بتا دیا، بتا اب یہ ہمارا کلام ہے کہ نہیں. تو اس مخمصے کو قرآن دور کرتا ہے، تو قرآن اس مخمصے کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی کلام ہم آنے والے درس میں، ان تمام علوم کے قرآن میں کتنے علوم ہیں، یہ بس آیت نمبر 41 اور 42 اس پر شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ ربیع النور شریف کے حوالے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے، یہ آیت نمبر 38 جو ہے یہ حضور کی بشریت پر اور حضور کے مقام پر بڑی گہری نظر ڈالتی ہے. اس لیے ہم نے گزشتہ درس میں بھی اس کو تھوڑا جاری رکھا تھا، اور اس درس میں بھی اس کو تھوڑا تفصیلی طور پر آگے لے کر چلتے ہیں، تاکہ سورہ انعام کی تفسیر کا سلسلہ بھی رہے، اور میلاد جیسا یہ مقدس مہینہ جو ہے اس کی مناسبت اور قرآن اور میلاد کو ہم ملا کر اس سے مکمل استفادہ کر سکیں. آیت نمبر 38 کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان سے یہ کہا کہ ہم نے تجھے شتر بے مہار نہیں بنایا، ہم نے تجھے آزاد خیال نہیں بنایا، ارے ہم نے پرندوں اور جانوروں کو آزاد نہیں پیدا کیا، ان میں بھی ہم نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ دنیا میں اگر کسی جانور پر جانور ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن اس ظالم جانور کو، مظلوم جانور کو اس کا بدلہ دیا دلایا جائے گا. جس طرح کہ بکری کی مثال حضور کی حدیث سے ہے کہ ایک بکری نے دوسری بکری کو سنگ ماری تو سرکار نے مسکرایا، صحابہ نے کہا کہ حضور کیا بات تھی، فرمایا جس کو سینگ ماری گئی ہے تو یہ مظلوم بکری جو ہے مظلومہ یہ اللہ کے حضور آئے گی اور اس بکری کی شکایت کرے گی اور اللہ اس کو اس کا بدلہ دلوائے گا. تو یہاں پر انسان کو بتایا گیا کہ ہم نے جانوروں کو جو بنایا ہے تو اس میں ظلم اور مظلوم کا سلسلہ رکھا ہے, تو تجھے تو ہم نے عقل فہیم دی ہے, عقل سلیم دی ہے, تو اپنے آپ کو شتر بے مہار کیسے سمجھتا ہے؟ تو قرآن نے وہاں پر کہا تھا کہ وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم, یہ آسمان پر اڑنے والے پرندے اور یہ زمین پر رینگنے والے درندے یہ محض ایسے نہیں پیدا کیے گئے, الا امم امثالکم, یہ تمہارے جیسی ایک مخلوق ہے. تو یہاں پر بحث چلی تھی کہ ضمن مقام مصطفیٰ کے حوالے سے کہ اللہ نے جانوروں کو مثلکم کہہ کر ہمارے جیسا کہا تو ہم جانور کو اپنے جیسا نہیں کہتے, لیکن رسول کے لیے فرمایا بشر مثلکم تو رسول کو اپنے جیسا کہہ دیتے. تو یہاں پر ایک نقطہ یہ چل رہا تھا جس کی ایک تفصیلی بحث میں نے اس کو پیش کی, اگر اس کو یادہ کروں گا تو وقت ایسے ہی نہیں رہے گا, وہ گزشتہ درس آپ ویب سائٹ پر تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ مقام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھانے کے لیے ہمارے اکابر ہمارے اسلاف علم کلام کے متبحرین نے جو نقطہ پیش کیا ہے وہ سب سے زبردست ہے, جو میں نے قاعدہ سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا مقام نبوت کو سمجھنے کے لیے. کلمہ پڑھنے کے بعد احترام رسالت ہمارے دل میں کب آئے گا؟ تو اس کے مقدمات ہیں, اس کے قواعد ہیں, اس کے ضوابط ہیں. ان میں سے سب سے پہلا ضابطہ نبیوں کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ نبیوں کی دو جہتیں ہیں, یا عقیدہ نبوت کی دو صورتیں ہیں, یا یوں سمجھیے کہ عقیدہ نبی کے تعارف کی دو سمت ہیں, نبی کے تعارف کی دو جہتیں ہیں. نبی کا تعارف کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اور لفظ بولا جائے گا اور کیفیت بیان کی جائے گی, اور اسی نبی کی ذات کو دوسری جانب رکھا جائے تو تعارف کا انداز بدل جائے گا. وہ کیسے؟ کہ ایک نبی کا تعارف خدا کے دربار میں ہے, ایک نبی کا تعارف مخلوق کے اندر ہے. اب یہ تعارف کی دو جہتیں ہوتی ہیں کہ جب نبی کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء کو جب ہم تعارف کے طور پر لیتے ہیں اللہ کے سامنے, بالفاظ دیگر اللہ کے مقابلے پر, کہ خدا بھی ذات رکھتا ہے اور انبیاء بھی ذات رکھتے ہیں, اگر وہاں پر لے جا کر انبیاء کی ذات کا تعارف کرتے ہیں تو وہاں پر نبی کو نبی نہیں کہا جائے گا, خدا کا بندہ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ خدا کا بندہ کہا جائے گا, خدا کی مخلوق کہا جائے گا. اور اسی نبی کا تعارف جب مخلوق میں کیا جائے گا تو اسے بندہ بشر انسان نہیں کہا جائے گا, اسے خلق آقا کہا جائے گا. یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کے دلوں میں احترام رسالت کو پیوستہ رکھتی تھی. یہی وہ چیز تھی جب نبی کا تعارف رب کے مقابلے پر ہو کہ نبی کے کمالات کو دیکھ کر کہیں لوگ نبی کو رب کا مرتبہ نہ دے دے تو پھر اللہ خود کہلواتا محبوب, کہہ دے انما انا بشر مثلکم, میں تو تم جیسا انسان ہوں. کس چیز میں؟ کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں. لیکن جب تعارف بندوں میں ہو جائے گا اور ذاتوں میں ہو جائے گا تو اس کی ذات اور مقام اتنا اعلیٰ ہو جائے گا, پھر رب کریم ذات کے مخلوق کے اندر تعارف کرائے گا تو کہے گا رحمت للعالمین, ہم نے اس کو بندہ بنا کر نہیں بھیجا, صرف بشر بنا کر نہیں بھیجا, ہم نے اسے ساری کائنات کا آقا سرپرست اور رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کے تعارف کی دو جہتیں ہیں, کہ جب خدا کے مقابلے میں تعارف ہوگا تو وہاں پر بشر کہا جائے گا, انسان کہا جائے گا, بندہ کہا جائے گا, مخلوق کہا جائے گا. لیکن جب انسانوں میں اور مخلوق میں تعارف ہوگا تو اب بشر کہنا توہین ہوگی, اب انسان کہنا اس نبی کی توہین ہوگی, بلکہ کمالات کی طرف توجہ رکھی جائے گی. اس کو تیسرے زاویے سے بھی سمجھ لیجئے کہ جب نبی کا تعارف رب کے مقابلے پر ہوگا تو نبی کی ذات کو ذکر کیا جائے گا, اور جب بندوں اور مخلوق کے مقابلے پر ہوگا تو نبی کے کمالات کو ذکر کیا جائے گا. اگر کمال وہاں لے گئے تب غلط ہے, ذات کو یہاں لے آئے تب غلط ہے. اور یہ اختلاف اور جو ہے کہ انتشار ہوتا جب ہے کہ جس موضوع کو جس تعارف کو جہاں رکھنا ہے وہاں نہیں رکھا جاتا, اور منبر و محراب پر مخلوق کی فضیلت پر نبی کو ایک عام بندے کی طرح پیش کیا جاتا ہے. تو جب مخلوق میں نبی کا تعارف ہوگا تو ذات ذکر نہیں ہوگی نبی کی, نبی کے کمالات ذکر ہوں گے, اور جب خدا کے سامنے نبی کا تعارف ہوگا تو کمالات ذکر نہیں ہوں گے, نبی کی ذات ذکر ہوگی. وہاں بندہ کہا جائے گا, بشر کہا جائے گا, اور یہاں پر خلق کا آقا کہا جائے گا, فضیلت اور بزرگی کا ذکر کیا جائے گا. اور یہی ساری چیزیں گویا کہ موجود رہی ہیں, اور یہی چیزیں تعارف اور فضیلت کے حوالے سے گویا کہ رہی ہیں. اب کمالات رسالت کی ایک لمبی فہرست ہے توجہ چاہوں گا، کمالات رسالت کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن خود اس آیت کے اندر جس چیز کا ذکر ہے اسی کی طرف اشارہ کریں گے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ محبوبہ فرما دو میں ظاہری خد و خال میں جسے عام انسان ہوتے ہیں بشر ہیں، میں تم جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور بے شک تمہارا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ آخری جملہ جو ہے تمہارا رب اور میرا رب اللہ ہے، علماء نے فرمایا یہ ایسی صفت ہے جو مثلکم کی تشریح کر رہی ہے، یعنی میں تمہارے جیسا بشر ہوں، کس چیز میں؟ کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں، نہ تم خدا ہو اور نہ میں خدا ہوں، لیکن درمیان میں جو جملہ ہے یوحا الیہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ کمالات نبوت ہے، یہ کمالات نبوت ہے، یہ برکات اور عظمت نبوت ہے، اور یہ کوئی عام کمال نہیں ہے۔ علماء ربانی یہاں پر فرماتے ہیں کہ کمالات رسالت اور وصف رسالت کے متحمل حضرات جن کو یہ رسالت دی جاتی ہے، جس کو یہ نبوت دی جاتی ہے، تو ان پر جو وحی کر دی جاتی ہے نا، تو اس وحی کے لیے ان کا انتخاب انہیں ساری خلق میں ممتاز کر دیتا ہے۔ کس چیز میں؟ صرف یہ نہیں کہ ہم پر وحی نہیں ہوتی ان پر وحی ہوتی ہے، یہ لفظ نہیں، بلکہ ان کو وحی کے لیے منتخب کرنا ان کو اتنا ممتاز کر دیتا ہے کہ نہ ظاہری حسن و جمال میں نہ باطنی قوت و کردار میں کوئی ان جیسا ہو سکتا ہے۔ اب ظاہری حسن و جمال بھی ان کے پاس چلا گیا اور باطنی قوت و کردار بھی ان کے پاس چلا گیا، تو ہمارے پاس رہا کیا؟ سارے کمالات انہی کے ہوئے نا۔ تو صرف یہ لفظ کہنا کہ ہم پر وحی نہیں ہوتی ان پر ہوتی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کہو کہ جس پر وحی ہوتی ہے محض وحی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ ظاہر میں بھی خدا کے جمال کا مظہر ہوتا ہے، خدا کی محبت و اطوار کا مظہر ہوتا ہے، اور باطن کے اندر خدا کی قدرت اور طاقت کا مظہر ہوتا ہے۔ تو لہذا انبیاء اس وحی کی صفت سے سب بندوں سے الگ ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق سے مخلوق ہونے کے باوجود کمالات میں الگ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ جتنی طاقت ان کے باطن میں ہوتی ہے اتنی طاقت خلق کے اندر سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے، پہاڑ میں بھی نہیں ہوتی ہے، اور جتنا حسن و جمال ان کے اندر اس وحی کے ذریعے رکھ دیا جاتا ہے، تو سب سے روشن شے سورج بھی اگر ان کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کی چہرے کی زیبائش کے اندر اور تابندگی کے اندر سامنے آ کر وہ بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان پر وحی کی جاتی ہے ہم پر وحی نہیں ہوتی، ہم نے کہا اسی وصف کو کھولو تو یہی کتاب محبت ہے، یہی کتاب عظمت ہے اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن جو وحی خداوندی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو وحی کے لیے منتخب کر دیا جاتا ہے، تو منتخب کرنے سے عظمت کی جو کتاب کھل جاتی ہے، دریچے جو کھل جاتے ہیں، اس پر نظر نہیں ہوتی، اس لیے ہماری زبانوں پر حب محبت کی، حب رسول کی حلاوت نہیں آتی، ہمارے قلب و جگر کے اندر مقام رسالت کی پیوستگی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم وحی کو محض وحی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر موجود اس کے مخفی معاملات پر توجہ کر دی جائے تو دل پھر یہی کہتا ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ وہ فضیلت اور مرتبہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن دیکھیں، اب اللہ نے چاہا کہ مخلوق کے اندر منتخب کرے سب سے مضبوط ذات کو، تو پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، تو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله، فرمایا اس وحی کو ہم نے پہاڑ پر نہیں اتارا، اس لیے نہیں اتارا کہ اس کا ثقل اتنا ہے، توجہ چاہوں گا، وحی کا وزن اتنا ہے، وزن سے مراد ترازو میں توڑنا نہیں، خدا کے کلام کا روب اتنا ہے کہ اگر اس کا ایک اشارہ پہاڑ پر ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو فرمایا اپنے گرد اور نوا میں دیکھو، سب سے مقوی مقام مصطفیٰ کو اگر دیکھنا ہے تو دو ہاتھ دو آنکھوں کو تو دیکھتے ہو، لیکن رب کے کلام کی برکت سے آ کر مصطفیٰ کو دیکھو کہ تمہارے گرد و نوا کے اندر سب سے مقوی اور مسلم جسم اور سب سے اقوا جسم جس کا ہے وہ کوہ ہے، وہ پہاڑ ہے، لیکن اس وحی ربانی کا ایک اشارہ اسے پیوند خاک کر دیتا ہے، ذرہ ذرہ کر دیتا ہے، اس میں لرزہ بپا کر دیتا ہے، لیکن جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو الحمد کے علیف سے لے کر والناس کے سین تک بغیر کسی تذبذب کے قرآن پورا آپ کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ تو فرما اب اندازہ لگاؤ مقام مصطفیٰ کا، اب اندازہ لگاؤ ہمارے حبیب کا کہ ہم نے پہاڑ میں وہ مقام نہ رکھا جو محبوب کے سینے میں رکھا، کہ پہاڑ میں وہ سختی نہ تھی، پہاڑ میں وہ قوت نہ تھی کہ ہمارا کلام تو درکنار اس کے ایک حرف کو برداشت کر سکے، لیکن الم نشرح لکا صدر کہہ کر ہم نے اپنے محبوب کے سینے کو اتنا مخوی کر دیا کہ پہاڑ کا ذرہ ذرہ اب جھک کر، کہکشاں کا ذرہ ذرہ اب جھک کر آمینہ کے لال کو سلام کرتا ہے. کہ آپ کی قوت و ہمت کا یہ مقام ہے کہ پورا قرآن آپ کے قلب منیر پر اتر جاتا ہے. ایک بات اب مخلوق میں آ کر ایک جملہ میں پیش کرتا ہوں، نہ سمجھنے والا اللہ اسے بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو حضور کی سمجھ اور محبت کے لیے کشادہ فرمائے. آج ایک شخص صرف ہاتھ اور پاؤں کو دیکھے تو میں کہتا ہوں کہ پہلے صدیق اکبر کو دیکھے، صدیق اکبر کو دیکھے. کائنات میں افضل ترین شخصیت اہل سنت کے عقیدے کے مطابق خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اس وصف رسالت نے، اس وصف نبوت اور اس وصف وحی نے میرے آقا کے مقام کو کتنا بلند کر دیا. دیکھیے وحی خدا کے راز کا نام ہے، خدا کے، اور راز اس کو دیا جاتا ہے جو گہرا دوست ہوتا ہے، اور گہرے دوست کو صدیق نہیں بلکہ خلیل کہا جاتا ہے. گہرے دوست کو صدیق نہیں خلیل کہا جاتا ہے. اور خدا کا راز ایسا ہے کہ خدا مخلوق میں وہ راز کسی کو نہیں بتاتا، بتاتا ہے تو انبیاء اور بالخصوص میرے آقا کو ذکر فرما دیتا ہے. اب وہی خدا کے راز ہیں، راز غیروں کو نہیں دیے جاتے، نہ غیروں کو دیے جاتے ہیں نہ سارے دوستوں کو دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ اس میں ہوتے ہیں جو راز کی اہمیت کے متحمل ہوتے ہیں. اگر دل چھوٹا سے تھا بات بڑی بتا دی تو اسی وقت وہ ہاسپٹل شفٹ ہو جائے گا کہ گھبراہٹ کے مارے میں، یا جناب بات بہت اہم تھی بندے کا پیٹ بڑا ہلکا تھا اس کو بتا دیا تو تشہیر کی ضرورت نہ ہوئی علاقے میں ڈھول خود ہی بچ جائے گا. تو راز جیسا ہوگا، اور راز ایسا کہ کچھ بتانا ہے کچھ نہیں بتانا، علماء نے ایک نہیں ہزاروں دستاویزات اس پر لکھی ہے کہ قرآن کے ضمن میں اتنے علوم سرکار کو دیے گئے ہیں اور بتایا گیا کہ محبوب زبان بند رکھنی ہے، یہ بتانا اور یہ نہیں بتانا ہے، یہ بتانا ہے اور یہ نہیں بتانا ہے. قرآن کی آیات اور ترجمے تو بتا دینے ہیں، لیکن اس کی ضمن میں جو علوم کے سمندر تجھے پلائے جا رہے ہیں وہ نہ بتانا. ہاں اگر کوئی اہل مل جائے تیرے اصحاب میں سے تو بتا دینا، لیکن محبوبی تیسری قسم ایسی ہے کہ اہل تو تجھے کوئی ملے گا ہی نہیں، اگر ملتا تو ہم اس کو بتا دیتے، کائنات میں تیرے علاوہ کوئی اہل تھا ہی نہیں. اور اس کو سورہ شعراء میں واضح کیا گیا ہے، میں آج صرف پڑھ دیتا ہوں، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اس میں وہ راز کا اشارہ کر دیا گیا ہے، اس کی تفسیر آپ سورہ شعراء میں جا کر پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی بات نبی اپنے سینے میں رکھتا ہے اور کون سی بات زبان سے بیان کر دیتا ہے. یہ قرآن نے خود اس جانب گویا کہ اشارہ فرما دیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک دفعہ حضور فرط محبت میں اور محبت کے جذبات میں صحابہ سے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنا خلیل بناؤں. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو گہرا دوست ہو. روز ملنے والے کو دوست کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں، وہ پھر چائے پانی پر طبیعت تبدیل ہو جائے تو وہ بھی دوست ہے. اب یہ کہ دو دو گھنٹہ ساتھ میں بیٹھنے لگے تو وہ بھی دوستی ہے. اب یہ کہ 24 گھنٹہ ساتھ میں رہے یہ بھی دوستی ہے. لیکن جب دوستی اپنے کمال پر پہنچ جائے اور دوست کو بات کرتے وقت دوسرا دوست یوں سمجھے کہ جس طرح کہ میں آئینے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور یوں ہو جائے کہ جسم دو ہو روح ایک ہو جائے، تو اس دوستی کو صدیق نہیں کہتے، اس دوست کو خلیل کہتے ہیں. کہ جب دوستی کمال پر پہنچتی ہے اس کو خلیل کہا جاتا ہے. کہ جب ایک دوسرے میں مزاج رچ بس جائے، ایک دوسرے میں رنگ جائے، قلب اور قالب ایک ہو جائے، تو بخاری کی حدیث سے میرے آقا نے کہا کہ لو کنت متخذن فی امتی خلیلا، میرے دل نے یہ چاہا کہ میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناؤں، خلیل بناؤں. لیکن جب دیکھا صدیق اکبر کی طرف، فرمایا لا تخذ ابا بکر خلیلا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناؤں اور جو میرے سینے میں راز پڑے ہیں اس کے سینے میں ڈال دوں. جو میرے سینے میں راز پڑے ہیں وہ میں اس کے سینے میں ڈال دوں. لیکن فرماتے ہیں میرے آقا کہ نہیں نہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا. ہوا اخوۃ الاسلام، یہ میرا بھائی تو ہے لیکن میرا خلیل کون ہوا؟ فرمایا ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، تمہارے صاحب کا اگر خلیل ہے تو اللہ ہے، اور اللہ کا اگر کوئی خلیل ہے تو میں ہوں. تو میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ ابو بکر صدیق اپنی صداقت اور کمال کو لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے ہیں، میرے آقا کہتے تو میرا صرف دوست ہے، خلیل نہیں بن سکتا کہ میں اپنے دل کے راز تجھ میں ڈالوں. تو جناب ابو بکر جب حضور کی باطن کا مقابلہ نہ کر سکے تو چودہویں صدی میں اگر کوئی آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عام بشروں کا نقشہ پیش کرے تو وہ خارجی اور ایک گویا کے دل میں انتشار کرنے والا نہیں تو اور کون ہے. تو مقام یہی ہے کہ تعارف جب رب کے سامنے ہوگا تو ذات پیش کی جائے گی, اور مخلوق کے سامنے ہوگا تو آقا کا نام دیا جائے گا. تو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کمالات کا ایک وصف میلاد بھی ہے. آپ کا بچہ گھر میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی عظمت اتنی ہوتی ہے کہ آپ ریمائنڈر کے اندر اس کی تاریخ پیدائش لکھتے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے. اور جناب جیسی آئے تو پہلے سے ہر چیز شروع ہو جاتی ہے. تو یقیناً جو حضور کے میلاد کے شوقین ہیں, جو ایک قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں, یہ صرف ایک عام بازاری باتیں ہیں. یہ کیسی ہے, عام بازاری باتیں, بےچارے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں, ایسی بات نہیں. لیکن میں یہاں سے سب سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہوں کہ جو کمالات رسالت کے مشتاق ہیں وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے محبوب کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے وہ سہانی گھڑی جب چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, کہ وہ ساعت کتنی معظم ہو گئی کہ جس ساعت میں کمالات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یقیناً وہ ساعت بھی کمالات رکھتی ہے. تو حضور کے میلاد کی تعظیم آپ کے کمالات کو قبول کرنا ہے, آپ کی عظمتوں کو قبول کرنا ہے. یہ فقیر ان کے سامنے خراج تحسین پیش کرتا ہے جو حضور کے میلاد کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں, اور بالخصوص جو حضور کے ناموس کے لیے گلیوں سے نکلتے ہیں, گھروں سے نکلتے ہیں, اور اپنے اس احتجاج کو نوٹ کراتے ہیں, اور وقت کے تمام یزیدی قوتوں کے سامنے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہم وہی ہیں کہ جن کے بڑوں میں اور جن کے انقلابوں میں اقبال جیسے کا نام آتا ہے, جو مومن کی موت کا ذکر کرتا ہے کہ یہ فاقکش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ جیلوں کی صحبتوں سے اور یہ ڈنڈوں کی پٹائیوں سے, یہ بھوک اور افلاس سے نہیں مرتا. فرمایا یہ فاقکش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. معاذ اللہ, کہ جب حضور کا احترام اس کے دل سے نکل جاتا ہے تو یہ خود مر جاتا ہے, اور جب اس کے دل میں حضور کا احترام رہتا ہے تو پھر کوئی طوفان, کوئی زلزلہ اور کوئی شاطر اور طاغوتی ایجنٹ ان کے ایمان کو ضرب نہیں لگا سکتا, اس قوم کو ختم نہیں کر سکتا. دعا کریں کہ روح محمدی ہمارے دل و دماغ میں رہے, احترام رسالت ہمارے دل و دماغ میں رہے. اے اللہ, تحفظ ناموس رسالت کے اس پلیٹ فارم پر تمام مسلمانوں کو جمع فرما دے. یہ ایسی سطح ہے کہ جس پر ہر مسلمان جمع ہو رہا ہے. یا اللہ, ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا فرما تیرے محبوب کی عظمت کو قبول کرنے کے لیے, ہمارے سینوں کا شرح صدر فرما تیرے محبوب کی عزت کے تحفظ کے لیے. اے اللہ, ہمارے دلوں میں وسعت پیدا فرما تیرے محبوب کے ذکر کے لیے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, اور ہماری بول چال کو ہمارے عمل میں تبدیل فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.